بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيجيبا محمد وعلي محمد پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر انسانوں کے لیے فضیلتوں کو طے فرمایا ہے. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کچھ سعادتوں کو معین فرمایا ہے, انسانوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سعادتوں کو فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہر وہ شخص جو ان سعادتوں اور فضیلتوں کے لیے کوشش کرے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اگر خدا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو فضیلت قرار دیا ہے تو جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے جد و جہد کرے گا اس کو فضیلت نصیب ہوگی. اگر خدا اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو فضیلت قرار دیا ہے تو ہر وہ شخص جو مجاہد ہوگا اس کو فضیلت نصیب ہوگی. اسی طریقے سے خدا اللہ تعالیٰ نے اس راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی فضیلت قرار دیا ہے. بس جو شخص تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ میں جان دے, جو شخص زمین کے اوپر عدل و انصاف کے فروغ کی راہ میں جان دے, جو شخص دین کی سربلندی کے لیے جان دے, اس کو خدا تعالیٰ نے شہید تعلیم کیا. اسلام کے اندر اسلام کی تعلیمات میں اعلیٰ ترین فضیلتیں اس شخص کے لیے قرار پاتی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے, شہادت کے مرتبے کو حاصل کرتا ہے. جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اس مجلس کا انعقاد ان محترم پاکیزہ انسانوں کے لیے کیا گیا ہے جنہوں نے بحرین کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی. بحرین کی سرزمین کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بحرین کی آبادی, اس کی تاریخ کی مناسبت سے چند جملات عرض ہوں گے, اور اس مناسبت سے کہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے پاکستان کے دینی مدارس میں موجود علماء اور طلاب کی جانب سے, بحرین کے علمی تاریخ اور اس کی پس منظر کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بحرین میں دین اسلام کا آغاز کب ہوا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس کا تعلق کیسے بنا؟ جہاں تک ہمیں تاریخ کا علم ہو پا رہا ہے وہ یہ کہ بحرین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی سرزمین. اس وقت بھی بحرین کے اندر 80% سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بسے ہوئے, اور یہ جو بحرین پر ظلم ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں میڈیا میں اس کا انعکاس نہیں ہوتا, اس کا ریفلیکشن نہیں ہوتا, ظاہر اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. وہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, وہ لیبیا نہیں ہیں, وہ تیونس نہیں ہیں, وہ مصر نہیں ہیں, وہاں امریکہ کے بحری اڈے بنے ہوئے ہیں پہلے سے. ان کے دفاع کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی مظلومیت کے لیے. اور خطہ ایسا خطہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے صدیوں سے بسے ہوئے ہیں. حتیٰ پرسوں ایک روایت دیکھنے کا موقع ملا جس میں کچھ شواہد ملتے ہیں کہ امیر المومنین تشریف فرما ہوئے ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک ترین اصحاب وہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں. یہاں پر متعدد قبور ایسی واقع ہوئی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ہیں، ان کے سرداروں کی ہیں. اگر آپ بحرین میں تشریف لے جائیے تو آپ وہاں پر معنویت کو احساس کریں گے. مشہور معروف واقعہ ہے کہ شیخ بہائی کے والد نے ایک دفعہ عالم کشف میں پروردگار عالم کے حضور التجا کی کہ اے خدایا مجھے اس سرزمین پر پہنچا دے جو تیرے لیے محبوب سرزمین ہے. کہتے ہیں کہ شیخ بہائی کے والد نے اپنے خواب میں ایک سرزمین سے نورانیت کو نکلتے دیکھا، جیسے گویا دنیا کا نقشہ ہو، ایک سرزمین سے نورانیت نکل رہی ہو. انہوں نے پوچھا یہ سرزمین کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ بحرین کی سرزمین، یہاں سے نورانیت حاصل ہوتی ہے. عظیم المرتبہ اہل بیت کے چاہنے والے بحرین کی سرزمین پر رہے ہیں، اور ایسے ایسے معجزات، ایسے ایسے کمالات اور فضائل کے ساتھ کہ جن کو سن کر اہل بیت کے عظمت کا اظہار ہوتا ہے. میں وہاں موجود چند محترم علماء کا آپ کی خدمت میں تعارف عرض کرتا چلوں، جن کی قبور وہاں پر موجود ہیں، ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید سر فہرست شیخ رمان کو تعبیر کیا جائے گا. شیخ رمان مشہور معروف واقعے کے اندر وہ ہستی جس نے بنیادی ترین کردار ادا کیا. ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں مفاتیح الجنان کے اندر شیخ رمان کا واقعہ درج ہے کہ کس طریقے سے علاقے کے متعصب حاکم نے، قاضی نے، اہل بیت کے ماننے والوں کو سیاسی طور پر مشکل میں ڈالنے کے لیے ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا، اور ثبوت کے طور پر ایک انار پیش کیا جس کے چار اطراف میں چار خلفاء کے نام تھے، اور کہا کہ اگر شیعہ حق پر ہیں تو اس انار کا کوئی جواب دیں کہ جو نیچرل ہے اور اس کے چاروں اطراف میں خلفاء کے نام درج ہیں. وہ اس زمانے میں کوئی اور حاکم موجود ہے جس کا تعلق مغربی ممالک سے ہے، وہ انہیں طلب کرتا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر واقعہ درج ہے، طلب کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حقیقت بتاؤ. چاہنے والے تین دن کا وقت مانگتے ہیں، اور یہ طے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ معنویت رکھنے والے تین علماء ہر رات اپنے وقت کے امام کے حضور فریاد کریں گے اور امام سے نصرت طلب کریں گے. ایک رات ایک عالم کی باری آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں، امام کے حضور فریاد طلب کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز پیش نہیں آتی. دوسری رات بھی اسی طرح گزر جاتی ہے. جب تیسری رات اپنی انتہا پہ پہنچنے لگتی ہے تو جو تشریف لائے تھے عالم وہ انتہائی پریشان ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اپنے مولا کے حضور، اور مولا تشریف لاتے ہیں. خوبصورت مکالمہ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ اس شیخ نے، محترم بزرگ نے، شیخ رمان نے مولا سے سوال کیا کہ مولا ہم مصیبت میں تھے، تین دن سے آپ کو پکار رہے تھے، آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے؟ اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تین دن کی مہلت نہ لیتے تو ہم پہلے لمحے میں آ جاتے، تم ہم پر اعتماد کرتے، تین دن کی مہلت نہ لیتے تو ہم پہلے دن میں آ جاتے، تم نے تین دن مانگا لہذا ہم تین دن کے بعد آئے. امام سے حل پوچھا، امام نے فرمایا تم ہمارے معتقد ہو؟ جواب دیا کہ مولا میں آپ کا نوکر ہوں. فرمایا حل یہ ہے کہ قاضی سے کہو کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے گھر پہ حملہ کرے، فلاں جگہ پر ایک الماری ہے، اس الماری کو کھولے، اس میں حل موجود ہے. گویا امام نے ایمان اور اعتقاد کا ایک اور امتحان لیا، امام نے حل نہیں بتایا، کہا یہ سب کرے اور جب یہ سب کرو گے تب تمہیں حل ملے گا. شیخ رمان اپنے اعتقاد کے اندر انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس واپس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا حل ہوا؟ فرمایا امام تشریف لائیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرو، لوگوں نے فرمایا کہ یہ حل نہیں ہے، کیا ہم یہ خطرہ مول لیں کہ یہ کریں اور حل نہ نکلا تو کیا ہوگا؟ شیخ رمان امام تو معتقد تھے، فرمایا میرے مولا نے حکم دیا ہے، اب اگر میری جان بھی جائے گی تو میں یہی کام انجام دوں گا. قاضی کو لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں، الماری کا دروازہ کھلواتے ہیں، جب دروازہ کھلواتے ہیں تو انار کے شکل کا ایک سانچا، لوہے کا سانچا ملتا ہے جس کو انار کے اوپر چڑھا دیا گیا تھا جب انار کا سائز کم تھا، اور اس کے ذریعے سے انار کے اوپر خلفاء کے نام لکھوا دیے گئے تھے، اور جب وہ انار بڑا ہوا تو سانچے کو کھول لیا گیا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے یہ طبیعی طور پر پیش آیا. امام نے حقانیت کی ایک اور نشانی یہ بتائی کہ جب اس انار کو چاک کرو گے جو دو تین اطراف ہوں گی وہ سیاہ ہوں گی اور جو امیر المومنین کے نام پر ہوگا وہ سرو سر سب تازہ ہوگا. وہ چاک کرتے ہیں, چاک کرتے ہیں, وہاں سے ایک دھواں برآمد ہوتا ہے جو اس مدعی شخص کی آنکھوں میں جاتا ہے, ساری زندگی کے لیے نابینا ہوتا ہے اور پورا چہرہ جل جاتا ہے. اہل بیت کی حقانیت کا ایک اور معجزہ بنتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. واقعہ پوری تفصیلات کے ساتھ وہاں پہ درج ہوا ہوا ہے, شیخ الرحمان کی قبر بھی موجود ہے, تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے. کس طرح کے اہل بیت کے چاہنے والے وہاں پر ہیں. ایک قبر دیکھنے کو ملی, ایک قبر تھی جس کے اطراف میں ایک مسجد تھی اور اس مسجد کے اوپر چھت نہیں تھی. تو جو بحرینی میرے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے احساس کیا کہ اس کی چھت نہیں ہے. میں نے کہا شاید تم لوگوں نے کسی مسلحت کی خاطر چھت نہیں بنائی ہوگی. کہنے لگا نہیں, اس کی ایک مسلحت ہے, ہم نے جب کبھی یہاں چھت بنائی ہے اس مسجد کی چھت یا گر گئی ہے یا ہفتہ غائب ہو گئی ہے, چھت باقی نہیں رہتی یہاں پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب قبر سے جب کسی نے معنویت کے ذریعے سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیوں چھت نہیں چھوڑتے, تو فرمایا کہ میرے مولا سرزمین کربلا کے اوپر بغیر سائے کے رہے تھے, ان کا جسد اطہر سورج کی تپش کے نیچے تھا, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی قبر کے لیے سائے بناؤں, لہٰذا میں اپنی قبر کو سورج کی دھوپ کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں. اس طرح کی ایک عرفانیات کی فضا ہے وہاں پر. الحمد للہ رب العالمین, یہ صرف تاریخ میں نہیں ہے, آج تک ایسا ہی ہے. ان کے علماء کے اندر الحمد للہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں آپ اس معنویت کو مشاہدہ کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کے ان چاہنے والوں کی فتح نصرت کے لیے درود بھیجے گا محمد والے محمد. تقریباً 250 سال پہلے, جس کے بارے میں تاریخی اعتبار سے کہیں پر 200 سال کا تذکرہ ملتا ہے, کہیں پہ 250 سال لکھتے ہیں, یہ خاندان حکومت پر آیا. اس خاندان کا بنیادی تعلق قطر سے ہے اور یہ اہل بیت کے دشمنوں میں سے دشمن ترین ایک خاندان ہے جس نے یہاں پہ حملہ کیا اور یہاں پر آ کر حکومت کو قائم کیا. ظالمانہ ترین, جابنانہ ترین نظاموں میں سے ایک نظام اس نے بحرین میں قائم کیا. ہم لوگ معمولاً آل سعود کے مظالم سے واقف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی ترین مراکز وہاں پر ہیں, وہاں پہ ہر مسلمان نے جانا ہے, وہاں کی خبریں باہر آتی ہیں. ہم بحرین کے مظالم سے واقف نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال میں جو کچھ بحرین کے اندر ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وحشیانہ ہے جو آل سعود نے سعودی عرب کے اندر انجام دیا. بحرین سخت ترین مصیبتوں سے دوچار رہا ہے. صرف آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, 1940 سے تقریباً 1960 تک کینیا کے اندر انگریزوں کی حکومت کا دفاع کرنے والا جو ظالم ترین انٹیلیجنس کا آفیسر تھا, جو کینیا کے اندر انگریزوں کی طرف سے ظلم کرتا تھا اور اس کے مظالم کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس حد تک مظالم ہوئے ہیں کینیا کے اندر بھی اس انگریز آفیسر نے کہ تمام گاؤں والوں کو برہنہ کر کے ایک دوسرے سے متوسل کروایا. اس حد تک ذلت آمیز مظالم کرنے والا شخص یہ 1960 سے لے کر 30 سال تک بحرین کی انٹیلیجنس کا آفیسر تھا. یہ 30 سال تک اس شاہی خاندان کی سربراہی میں, اس شاہی خاندان کے دفاع کے لیے وہ برطانیہ کا آفیسر جس نے کینیا میں وہ کچھ کیا تھا, 30 سال تک بحرین کی انٹیلیجنس کا آفیسر رہا تھا, جو ظالمانہ ترین طریقوں کو استعمال کرنا جانتا تھا. یعنی آج کے برطانیہ کے تاریخ نگار مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جلادوں میں سے ایک جلاد تھا. یہ شخص بحرین کے اوپر 30 سال انٹیلیجنس کا کام کر کے گیا اور میں اور آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اس دوران میں کیا مظالم انجام دیے ہوں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ بحرین کے ان مظالم میں بہت بڑا ایک حصہ پاکستانیوں کا ہے. بدقسمتی یہ کہ اگر آپ بحرین تشریف لے جائیں, وہاں فوج میں ہر وہ حکومت کا حصہ جس میں اسلحہ ملوث ہوا اس میں پاکستانی ہوں گے, اکثریت قاتل پاکستانیوں کی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جب ہم پاکستانی کہہ رہے ہیں تو ہم کن پاکستانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ان پاکستانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے صرف پچھلے سال پاکستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے تقریباً 1500 افراد کو خودکش بم دھماکوں کا نشانہ بنایا. یہ وہ وحشی قصاب صفت لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک کے اندر, اپنی ہی مسجدوں کے اندر بم دھماکے کر کے 1500 انسانوں کو شہید کر چکے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب یہ کسی شاہی خاندان کی سرپرستی میں فوج کا حصہ بنتے ہوں گے اور وہاں کے مظلوم عوام پہ ظلم کرتے ہوں گے تو کس قسم کی مظالم کو انجام دیتے ہوں گے. یعنی جو گفتگو ہوتی رہی ہے اس کے درمیان یہ پتہ چلا کہ بحرین کے عقوبت خانوں کے اندر اکثریت قاطع سزا دینے والوں کی، شدید ترین وحشیانہ تشدد کرنے والوں کی پاکستانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ جب یہ اپرائزنگ ہوئی ہے بحرین کے اندر، دوبارہ جب عوام نے اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے کوشش جدوجہد کی ہے، تو پھر پاکستان سے 10,000 کی تعداد میں ریکروٹ کر کے بحرین افراد بھیجوائے گئے. بحرینی نظام کیا نظام ہے؟ بحرینی نظام مکمل وہ جو بادشاہی نظام، ڈکٹیٹرشپ، آمریت کا نظام ہے، وہ بحرین کا نظام ہے. انتہائی فاسد، انتہائی کرپٹ سسٹم، یعنی شاید تمام عرب ممالک کے اندر اتنا کرپٹ سسٹم کسی ملک کے اندر نہیں ہوگا جتنا بحرین کے اندر ہے، اور کرپشن کی ایک سے ایک واقعات وہاں پر موجود ہیں. آپ صرف بحرین سے آنے والے کسی پاکستانی کے ساتھ بیٹھ جائیے اور شاہی خاندان کی کرپشن کے بارے میں بات کیجیے، خود شاہی خاندان کے اندر تنازعات بے تحاشا ہیں جس کی وجہ سے ملک کا انہوں نے ستیاناش لگایا ہوا ہے، اور ملک کا جو اقتصادی لحاظ سے نظام جاری کیا ہے وہ یہ کہ 20% آبادی ان کے ماننے والوں کی فرزن اگر ہو، جو میں نہیں تصور کرتا. ایسا نہیں ہے کہ بحرین کے اندر رہنے والے اہل سنت اس شاہی خاندان سے خوش ہیں، کوئی اس شاہی خاندان سے خوش نہیں ہے. اس کی اپنی فوج ہے جس کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ کیا صدام حسین سے اہل سنت خوش تھے؟ ہرگز خوش نہیں تھے. کیا کردی اہل سنت نہیں تھے جن کے اوپر کیمیکل گیس ماری گئی تھی؟ حلبچہ کے اندر چند منٹس کے اندر 5,000 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. بالکل یہی صورتحال بحرین کے اندر ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی اور بدقسمتی سے پاکستان کے میڈیا کی بھی بھرپور جدوجہد یہ ہے کہ اس کو شیعہ سنی جنگ کا حصہ دکھائیں. لہذا بی بی سی، سی این این جب بھی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ بحرینیوں نے یہ مظاہرہ کیا، اور شیعت کا اصرار ہے کہ ہم شیعت کی خاطر نہیں کر رہے ہیں، ہم ہر انسان کے حقوق کی خاطر وہاں پر کام کر رہے ہیں. ایسا تصور نہیں ہے کہ وہاں جتنے اہل سنت ہیں وہ شاہی خاندان کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی شیعہ ہوں گے وہ اس کے مخالفت میں ہوں گے. نہیں معلوم کتنے اہل سنت ہیں جو شیعہ کے ساتھ کھڑے ہو کر بحرین کے حق کے دفاع کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اس شاہی خاندان کے مقابلے میں، کہ جس کے اندر کرپشن ہے، جس کے اندر ظلم ہے، جس کے اندر ناانصافی ہے، اور انسانوں کے حقوق کی پامالی کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. انہوں نے صرف انسانوں کو بے وقوف بنانے کی خاطر ایک مشاورتی کونسل بنائی ہے، 40 رکنی ایک مشاورتی کونسل بنائی ہے. اس 40 رکنی مشاورتی کونسل کا کام یہ ہے کہ الیکشنز ہوں گے، لوگ منتخب ہوں گے، اس کونسل کے اندر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ حکومت کو مشورہ دے سکیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک بادشاہ ہے جو ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، ایک اس کا بھائی ہے جو ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، ولی عہد بادشاہ کا بیٹا ہے، سب کا سب ان 3 افراد کے اوپر گھوم رہا ہے. باقی وہ مشاورتی کونسل 40 رکنی، اس مشاورتی کونسل کے انتخاب میں بھی دھاندلی کا یہ عالم ہے، 80% شیعہ کی نمائندگی میں 18 بندے آ سکیں. اچھا یہ کام انہوں نے کیسے کیا؟ یہ کام الیکشن کے حلقوں کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ شیعہ 100% بھی ووٹ دیں تو کبھی 19 سیٹ نہیں لا سکیں گے. 80% آبادی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن علاقوں کو ایسے تقسیم کیا گیا، انتخابی حلقے ایسے تشکیل دیے گئے ہیں کہ شیعہ کچھ بھی کر سکیں، کبھی بھی 19 سیٹس بھی نہ لا سکیں، کبھی بھی سیٹس یعنی اکثریت تو چھوڑ دیجیے آپ. اس طریقے سے تقسیم کیا گیا. لہذا متحدہ محاذ کہ جس نے مل کر کام کیا اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے 18 سیٹس صرف سیکیور کر سکا، اور 22 سیٹس یعنی یہ سمجھ دیجئے 50% سے زیادہ سیٹس. مثلا اگر تصور کریں کہ سارے اہل بیت کے مخالفین جتنے بھی ہوں گے سب جاشہ کا ساتھ دے دیں تو 20% ہیں، 20% لوگوں کو 50% سے زیادہ سیٹس مل گئیں، اور وہ 50% سے زیادہ آبادی 80% آبادی کو 50% سے کم سیٹس ملی. یہ اس ملک کا سیاسی نظام ہے، جبر اور تشدد کے ساتھ، اور اس کی واضح مثال وہ تھی جو اب بحرین کے مظاہروں کے اندر آئی. میں چند پوائنٹس اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر آپ بحرین تشریف لے جائیے، وہاں پہ لوگوں سے ملیے، آپ فوراً جس بات کو احساس کریں گے وہ یہ کہ یہ لوگ پرامن لوگ ہیں. ان کے ذہنوں میں، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کے ذہنوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک چونٹی بھی مار سکیں ظلم کرتے ہوئے، یعنی کر سکتے. دیندار لوگ ہیں، متدین لوگ ہیں. دینداری کا یہ عالم ہے عزان محترم تین دفعہ ہمارے جانے کا اتفاق ہوا بحرین، ہم نے کسی شیعہ لڑکی کو بے پردہ نہیں دیکھا، ہم نے کسی جوان کو بے رحمی مبتلا نہیں دیکھا، اس حد تک دینداری کا عالم ہے. اور حکومت کی طرف سے سختیوں کا یہ عالم ہے، ناقابل تصور سختیاں. ایک مسجد میں ساتوں دن جماعت نہیں ہو سکتی، جماعت منعقد کرنے کے لیے مسجدیں محفوظ کی کر دی گئی ہیں، مسجدیں معین کر دی گئی ہیں. پیر کے دن ظہر کی جماعت اس مسجد میں ہوگی، اب منگل کے دن یہاں نہیں ہو سکتی. جماعت تک منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اور کیوں اس کام کی خاطر اس کو کیوں کیا گیا ہے کہ کہیں جوان ایک جگہ جمع ہونے کی عادت نہ حاصل کر لیں، کہیں جمع ہونا نہ شروع کر دیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں پر جو سختیاں وہاں پر ہوتی ہیں وہ دنیا کی کسی اور خطے میں قابل تصور نہیں ہیں اصلا. اگر ماتم کرنا چاہتے ہیں جلوس منعقد ہوتا ہے، سخت ترین پابندیوں کے اندر جلوس منعقد ہوتا دیکھیں گے آپ. کس آبادی کے اندر، جبکہ 80% ان کا اپنا ہے. اقتصادی طور پر، معاشی طور پر نا انصافی کا یہ عالم ہے کہ اگر پورے ملک کی شیعہ آبادی کی اوسط کمائی 1 ہو تو جتنے بھی مخالفین ہیں ان سب کی اوسط کمائی 20 ہے. 1 سے 20 کے تناسب پر شیعہ کو اقتصادی طور پر غربت میں مبتلا کیا گیا ہے. انہی کے ملک کے اندر رہتے ہوئے، انہی کو لوٹتے ہوئے، انہی کو غریب رکھتے ہوئے باقی سب کو دولت تقسیم کی گئی ہے. یہ اس ملک کا عالم. اب اگر بحرینی کھڑے ہوں، جدوجہد کریں اپنے حقوق کی خاطر کہ بھئی ہمیں سیاسی حق ملنا چاہیے، ہمیں اقتصادی حق ملنا چاہیے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ دنیا کا کوئی ملک یہ کام نہیں کرے گا کہ باہر کے ملک سے فوج بلائی گئی ہے اور باہر سے فوج بلا کر اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف مہاجرائی کی گئی ہے. 3-3 بجے رات کو 3 بجے پہلا حملہ ہوا ہے، فوج نہتے بندوں کے اوپر چڑھائی کر دے اپنی گاڑیوں کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ، کیا تباہی ہوئی ہوگی، کیا بربادی ہوئی ہوگی، یہ کم تھی. اس کے بعد اگلا حملہ ہاسپٹلس پہ کیا گیا، جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں ہاسپٹلس کے اندر گئے. ظاہر ہے 80% آبادی اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، میڈیکل اسٹاف اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے، حکومت کے سب مخالفین ہیں. وہاں سے میڈیکل اسٹاف کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ زخمیوں کا کوئی علاج نہ کریں، زخمیوں کو تڑپنے دیا جائے. امکان کوشش کی گئی ہے کہ زخمیوں کو ہاسپٹل سے اغوا کر کر کے زندانوں کے اندر ڈالا گیا ہے. 28 افراد اس سلسلے میں زندانوں کے اندر اس عالم میں شہید ہو چکے ہیں، جن کو ہاسپٹل سے اٹھایا گیا ہے، زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے اور بعد میں چند دنوں کے بعد ان کی لاشیں سڑکوں کے کنارے مل گئی ہیں. کیا ظلم ہے! اور دنیا کا میڈیا خاموش ہے. اور احسان محترم، میں سمجھتا ہوں پاکستانی ہونے کے ناطے، اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے، اس سے بڑھ کر مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارے لیے بے شرمی کی بات ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم اس ملک میں آتا ہے اور یہاں کی بے غیرت حکومت اس کو مدد کا یقین دلاتی ہے کہ تم اور ظلم کرو، ہم اور تمہارا ساتھ دیں گے. اگر اس ملک کے اندر، اس ملک کے سربراہوں کے اندر، اس ملک کے حکام کے اندر غیرت ہے، تو وہ جو امریکہ ہر روز آ کر ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ڈرون اٹیک کرتا ہے، ہمارے بندوں کو شہید کرتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ہمارے ملک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ باہر جا کر کارروائی کر رہے ہیں ظلم کا ساتھ دینے کے لیے، تو اپنے شہریوں کی دفاع کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آئیں کھڑے ہوں، بیرونی ممالک جو آ کر حملے کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں. اتنی تو غیرت ہم دکھا نہیں سکے ہمارے حکمران کہ ایک جاسوس، جس کے بارے میں قطعی طے شدہ حقیقت ہے کہ وہ امریکہ کا جاسوس تھا، ڈپلومیٹ نہیں تھا، عوام کو قتل کرتا ہے، کھلے عام عوام کو قتل کرتا ہے، بالکل آن اسپاٹ قتل کے موقع پہ پکڑ لیا جاتا ہے، پھر بھی آزاد ہو کے چلا جاتا ہے. یہ حکومت کی کیا بے غیرتی ہے! بدقسمتی سے ہم پاکستان سے تشکیل سے لے کر اب تک حکومت کی بغیرت ترین حالت کو اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں، جس میں کوئی حمیت نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی قومیت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اسلام اور انسانیت کا نام، ہم اس قسم کی ایک صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. لہذا اس حکومت کو اگر کچھ عقل اور شعور ہوتی،
تو نسل بھی کہ وہ اپنے بندے نہ بھیجتے بحرین کے اندر, وہاں سے اپنی فوج کو فوراً واپس بلاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحرین کے عوام میں اپنے لیے نفرت کے جذبات کو ایجاد کر رہے ہیں. بحرین کے عوام نفرت کرے گی پاکستانیوں سے, میں نے خود تجربے کے طور پہ دیکھا ہے. ایک عام بحرینی اگر پاکستانی کو دیکھتا ہے تو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے, ہاں جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے, پھر محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت کی صورت حال ہے نہ گفتہ بے ہے, اور اس سے بدتر صورت حال اس ملک کی ہے, اس کے حکمرانوں کی ہے جو اپنے آپ کو دنیا بھر کے اندر خادم الحرمین شریفین تعبیر کر رہے ہیں. یہ حرمین کی خدمت ہے کہ نہتے مسلمانوں کے اوپر فوج بھیجی جائے, دنیا کے سخت ترین مظالم کو ان کے اوپر روا رکھا جائے. یہ اسلام ہے کہ ہم دنیا بھر میں کہیں منہ دکھانے کے قابل رہے ہیں. ایک طرف ہمارے سامنے ہماری حکومت ہے جو اپنے شہریوں کے دفاع میں ناکام ہے, عبادت گاہوں کے تحفظ میں ناکام ہے, بیرونی ممالک کی افواج کو پاکستان کے اندر فری ہینڈ دے رہی ہے, ان کے ایجنٹس کو, ان کے کارندوں کو پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی مکمل اجازت دیتی ہے. وہ چھٹ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لے لیے. ایک ہماری حکومت, دوسرا ویسٹرن میڈیا جو ہر قسم کے تناقض, ہر قسم کی منافقت سے بھرپور. آپ تصور فرمائیے, یہ کہتے ہیں ہم آزادی کے نام پر لڑنے گئے ہیں, آزادی کے نام پر لیبیا لڑنے گئے ہیں, اور فرانس کے اندر اگر ایک مسلمان عورت نقاب لیتی ہے اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی آزادی ہے؟ اس دنیا میں برہنا گھومنے کی آزادی ہے لیکن مسلمان عورت کو نقاب ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. 100 سال پہلے اسی فرانس کے اور یورپ کے علاقوں کے اندر عورتیں فیشن کے طور پہ نقاب ڈالتی تھیں, وہ قبول ہے, لیکن مسلمان عورت اپنے چہرے کے سامنے نقاب ڈالے یہ قبول نہیں ہے. یہ تناقض نہیں ہے کیا؟ کس آزادی کے دفاع کے لیے بات کرتے ہیں یہ لوگ, یہ مغربی میڈیا. دوسری طرف سے, تیسری طرف سے آل سعود ہے کہ جو اسلام کی خدمت کا نام لیتے ہیں, مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور جب موقع ملتا ہے دنیا کے وحشیانہ تشدد کو مسلمانوں کے اوپر انجام دیتے ہیں. یہ کام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحرین سعودی عرب سے متصل ہے, بحرین کا مغربی حصہ سعودی عرب کے مشرقی حصے سے جڑا ہوا ہے, بیچ میں صرف ایک پل ہے, اس سمندر کا حصہ ہے جس کے اوپر پل بنا دیا گیا, اور بحرین کے اندر 80% شیعہ آبادی ہے. جو سعودی عرب کا مشرقی حصہ بحرین سے متصل ہوا ہوا ہے وہاں بھی ساری اہل بیت کے ماننے والوں کی آبادی ہے. نسلاً یہ لوگ وہی لوگ ہیں, لہذا اگر دمام آپ تشریف لے جائیں, آپ بحرین تشریف لے جائیں, آپ کو مطلقاً کوئی فرق احساس نہیں ہوگا. کیوں؟ نسلاً وہی لوگ ہیں, فکر مذہب نظریے میں بھی وہی لوگ ہیں. سعودی عرب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر بحرین کے اندر وہاں کے رہنے والوں نے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی اور کامیاب ہو گئے, اس کے بعد سعودی عرب کے مشرقی حصے میں یہی کام انجام پائے گا, اور کل بھی یہ کام انجام پایا. کل بھی سعودی عرب کے اندر بحرین کے خلاف ہونے والے مظالم کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ سعودی عرب ہے, اور میں تعجب سے مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھتا ہوں. اگر سعودی عرب کے اندر واقعاً طاقت تھی, ان کے پاس فوج تھی, لڑنے کی طاقت تھی, تو جب غزہ کے اندر اسرائیلی فلسطینیوں کو کچل رہے تھے تو ان کی مدد کے لیے سعودی عرب نے فوج کیوں نہیں بھیج دی پھر؟ جبکہ لیبیا کے اندر امریکی نظام اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے لیبینز کو مارا ہے, اب سعودی عرب نے آواز کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ ہم بدقسمتی سے منافقت دیکھ رہے ہیں, یہ دنیا منافقوں سے بھری پڑی ہے. ہماری اپنی حکومت, سعودی حکومت, مغربی حکومت, ہر قسم کی منافقت اظہار ہو رہی ہے. کن مسلمانوں کے خلاف؟ بحرین کے چند لاکھ مظلوم انسانوں کے خلاف. اور اعزان محترم, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم الحمد للہ رب العالمین سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, ہم نے سید الشہداء سے ایک درس سیکھا ہے, اور بخدا یہی وہ درس ہے جو بحرین کے عوام نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھا ہے. ابھی چند دن پہلے بحرین کے ایک رہائشی سے ای میل کے اوپر تبادلہ ہوا, اور اس نے واضح طور کر بھیجا کہ ہم نے سید الشہداء سے آزادی سیکھی ہے, ہم آزادی قربان نہیں ہونے دیں گے. ہم نے سعید الشہدا سے عزت سیکھی ہے، ہم بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. جہاں تک بحرین کے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، نعروں میں سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ اب فائر کرو، اگلا شہید میں ہوں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں. ہر بندہ یہ کہنے کو تیار ہے میں اگلا شہید ہوں. ہمیں پوری امید ہے بحرین کے چاہنے والے، بحرین میں اہل بیت کے چاہنے والے، بحرین کے مسلمان یقیناً اپنے حقوق کو حاصل کریں گے، یقیناً ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی، یقیناً ظلم کا یہ دور ختم ہو جائے گا. اور یہ بات طے شدہ ہے پروردگار عالم کے ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں کہیں بھی ظالم نے ظلم کیا ہے، در حقیقت اپنی قبر کو اپنے ہاتھوں کھودا ہے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے قرار پائے گا، یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بحرین کے مسلمانوں کو یقیناً فتح و نصرت نصیب ہوگی، اور یقیناً وہ دور ہم دیکھیں گے جب بحرین کے اندر پاکیزہ ترین، کارآمد ترین اور عملی ترین اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن عزیزان محترم، ہماری بھی چند ذمہ داریاں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ہماری آنکھوں کے سامنے آل سعود نے ظلم کیا ہے، خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں پروردگار آل سعود کو، جس نے مومنین بحرین پہ ظلم کیا ہے، بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. بحرین کے حکام نے ظلم کیا ہے، خدایا تو جب آستہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. مسائل محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کے پاس جہاں کہیں بھی امکان ہے، آپ بحرین کے مظلوموں کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن تک پیغام نہیں پہنچ رہا ہوگا. پہلے خود باخبر رہیے، حتی الامکان کوشش کیجئے ایسے میڈیا سے متصل رہیے کہیں نہ کہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ خبر دے سکے. مثلا ہم نے اس دور میں کم سے کم جو دیکھا وہ یہ کہ پریس ٹی وی اور اس کی ویب سائٹ واحد وہ جگہ ہے جہاں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی اس مظلومیت کا پیغام ملتا ہے. اس سے کہیں نہ کہیں وابستہ رہیے تاکہ آپ کو نیوز ملتی رہیں، خبریں ملتی رہیں کہ وہاں کے چاہنے والوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ای میل لکھنے کی ہے، اپنے ای میلز کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کے پاس طاقت آرٹیکلز لکھنے کی ہے، اپنے آرٹیکلز کے ذریعے سے بحرین کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کیجیے. عزیزان محترم، ہم لوگ جواب دے ہیں، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے امام حسن حسین علیہ السلام کو، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن حسین، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن. ہمارے پاس نیوٹرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس بے طرفی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری حکومت ظلم کی طرف ہے، لیکن ہم بے طرفی کا اعلان بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کھلے عام اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا کے ہر اس مظلوم مسلمان کے ساتھ ہیں، انسان کے ساتھ ہیں جو اپنے حق کے لیے دفاع کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ مصر کے اندر ہو، چاہے وہ تیونس کے اندر ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، یمن میں ہو، بحرین کے اندر ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو. اگر کوئی انسان اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کوشش کرے، اپنی فکر، اپنے نظریے اور آئیڈیالوجی کے تحت ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی آواز کو بلند کریں. لہذا ہم بحرین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم لیبیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مصر، تیونس، الجزائر، یمن، ہر اس انسان کے ساتھ ہیں جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، اس کے حقوق کے لیے ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں مظلوم کا ساتھ دینے کی طاقت نصیب فرما، ہمیں ظلم سے لڑنے کی طاقت نصیب فرما. عزیزان محترم، یہ سید الشہداء کا مشن ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعوت ہے. اگر آج بحرین کی سرزمین کے اوپر دسیوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ شہادتوں سے مت گھبرائیے گا. اگر آپ کی سرزمین کے اوپر آپ کے اور میرے اعزاء اور اقربا میں سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، شہادتوں سے ہرگز مت گھبرائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نمتال کے دین میں تقوی، علم اور شہادت، یہ معیار فضیلت ہے.
خوبصورت مناسبت ہے آج کہ صاحبان علم کی طرف سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے احترام میں ایک مجلس منعقد ہوئی ہے. خدا نمتال کی انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں اس مجلس کے اوپر انشاءاللہ. یہ بہت اچھا امتزاج ہے تقوی علم اور شہادت کا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. مسلمان ذمہ دار ہے اپنے تقوی کے لیے, مسلمان ذمہ دار ہے علوم اہل بیت کے حصول کے لیے, اور مسلمان ذمہ دار ہے اپنے خون کو دین کی راہ میں بہانے کے لیے. گویا عزیزان محترم سید الشہداء کی ندائے حل من ناصر ینصرنا آج بھی طلب کر رہی ہے. اس نعرے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بحرین کے مسلمانوں نے خوبصورت نعرے کا انتخاب کیا ہے, لبنان کے مسلمانوں نے خوبصورت نعروں کا انتخاب کیا ہے, انہوں نے سید الشہداء کے جملات کو نعرہ بنایا. اور جو نعرہ بحرین کی سرزمین پر سب سے زیادہ لگتا ہے میں آپ کو دعوت دوں گا آپ اس نعرے کو اختیار کیجیے, اس نعرے کو بلند کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ بحرین کے ظالمین کو پتا چلے کہ ان کا ظلم کبھی بھی مظلوم کی آواز کو دبا نہیں سکے گا. بحرین کے مسلمان, حزب اللہ کے مسلمان جو سب سے زیادہ نعرہ لگاتے ہیں, بلند آواز میں جواب دیجیے گا, ہیہات من نزل اللہ, کیا ترجمہ ہے اس نعرے کا؟ اس نعرے کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو اس سید بزرگوار نے کہا, اس نعرے کا ایک مفہوم ہے, اور مفہوم یہ ہے کہ سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تنہا کھڑے ہوئے ہیں, اور سید الشہداء پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ میں علی اکبر کو قربان کروں گا لیکن بیعت کی ذلت کو نہیں لوں گا, میں قاسم کو قربان کر دوں گا لیکن دین اسلام کے دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. سید الشہداء کھلے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں شہادت ذلت نہیں ہے, حقارت کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت ہے. سید الشہداء اپنی تنہائیوں کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ میدان میں تنہا کھڑے رہنا ذلت نہیں ہے, اور جو کچھ آگے ہوا اگر اس کو بھی عرض کرتا چلوں تو سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میری بہن میدان میں کھڑے ہو کر مجھے قتل ہوتا دیکھے یہ ذلت نہیں ہے, میرے اہل خانہ میرے لاش کو پامال ہوتا دیکھیں یہ ذلت نہیں ہے, میرا بیٹا زین العابدین توق و زنجیر میں مبتلا ہو, کوفہ اور شام کے بازاروں میں جائے اس پر آگ برسائی جائے یہ ذلت نہیں ہے, اور مولا سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میری محترم الہی بہن بے مخنو چادر بازاروں کے اندر جائے درباروں کے اندر جائے یہ ذلت نہیں ہے, ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, ذلت ہم سے بہت دور ہے چونکہ ہم نے ہمیشہ عزت کا درس لیا ہے. یہ سید الشہداء کا پیغام ہے, لہذا ان کی خواہر محترم نے سخت ترین مسائل کو برداشت کیا. کیا کسی بہن کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک بلندی پر کھڑی ہو اور اس کا بھائی زمین پر ہو اور اس کے سینے پر شبر لائن بیٹھا ہو اور کند خنجر سے پشتے سر چھری چل رہی ہو؟ کیا کسی بہن کے لیے ممکن ہے؟ اور تاریخ نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ جب لاشیں زمین کے اوپر بچھا دیے گئے اور ہر قبیلے نے اپنا لاشا اٹھا لیا, یہاں تک کہ وحشیوں کے لاشیں بھی اٹھ گئے, اور اس بہن نے دیکھا اور پکارا کہ اے مسلمانوں سب کا وارث ہے کیا رسول کے نوازے کا کوئی وارث نہیں ہے؟
اور یہ بہن عزت دار ہے. تمام تر مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں تو فرماتی ہیں وما رأینا الا جلیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امام سجاد کی ندا بلند ہوئی ہے. امام سجاد نے 11 محرم کے دن شمر لعین کے کوڑے کھاتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. شمر کے کوڑے لگ رہے تھے اور وہ مطالبہ کرتا تھا کہ خواتین یہاں سے چلیں اپنے ماتم کو ختم کریں. امام سجاد کوڑے کھاتے رہے. جب بی بی زینب تشریف لائی فرمایا آپ لاشوں پر جا کر ماتم کریں, زین العابدین کوڑے برداشت کرے گا.
پروردگارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. آپ اے پاک پروردگار بحرین کے مسلمان سخت ترین مصائب سے گزر رہے ہیں, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین بحرین کو فتح نصرت نصیب فرما. جو پاکستان کے اندر مومنین مشکلات سے گزر رہے ہیں, پارا چنار میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, ہنگو کوہاٹ کے اندر مختلف علاقوں میں, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب مومنین کو فتح نصرت نصیب فرما. لیبیا میں, بصر میں, تونس میں, الجزائر, یمن, تمام ممالک کے اندر مسلمان اپنے حقوق کے لیے دفاع کر لڑ رہے ہیں. پاک پروردگار سچے مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو فتح نصرت نصیب فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پرچم اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار بحرین کے حکام نے, آل سعود نے مومنین کے اوپر ظلم کیا ہے, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان حکام کو نیست و نابود فرما, ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما, ان کو ان کے اعمال میں بدترین سزاؤں میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار مومنین بحرین کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے قائد شیخ عیسیٰ قاسم متقی اور پرہیزگار شخصیت پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء کو جو کوئی جہاں کہیں بھی ہیں, رہبر معظم اور تمام مراجع اسلام مومنین کرام جہاں کہیں بھی ہیں دین اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تمام علماء کو طول عمر صحت و سلامتی مزید توفیقات نصیب فرما. ان کی تقوی پرہیزگاری اور علم و تقوی میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں, امیدیں, آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار یہ تمام مصائب, یہ وقت کا تقاضا ہے, انشاءاللہ ان مصائب کے پیچھے اہل بیت کی نصرت کی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالی. پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے لشکر میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی عزت اور سربلندی کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین کرام یہ تمام شہادتیں, یہ سلسلہ دین اسلام کی عزت و سربلندی اور احیاء کا ایک شخصیت کے نتیجے میں حاصل ہوا جو دنیا سے رخصت ہوئے, امام خمینی کی شخصیت کے نتیجے میں جن کے علم اور تقویٰ نے اس شمع کو روشن کیا, ان کے بعد آنے والے علماء نے اس کو جاری رکھا, مومنین کرام نے شہادتیں دیں اور پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں. ان تمام مرحومین کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اہل بیت کی نصرت کی, ان تمام شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی راہیں قربان, جانیں قربان کی, ان سب کی عزت اور سربلندی کے لیے اور ان کی ارواح کی اصال ثواب کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.